بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ما بعد. إرشادي باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. آج کی نشست کا موضوع ہے رجب کے مہینے میں بعض رائج بدعات اور ان کا رد. رجب کے مہینے کی فضیلت، رجب کے مہینے میں جو بعض رائج بدعات ہیں وہ کون سی بدعات ہیں اور کیوں بدعت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے، علماء کے کیا اقوال ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں یہ بدعات بیان کروں، اس آیت کریمہ کے متعلق میں بعض اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے مہینے ہیں. ذلک الدین القیم، یہی درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو، قتال کرو، جیسے کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 4 مہینے ہیں: ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب. اور 4 مہینوں کی حرمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے مہینوں میں ظلم کرتے رہو، مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنا اپنے نفس پہ ویسے حرام ہے، لیکن اس حرام کی تاکید کی جا رہی ہے ان 4 مہینوں میں، کیونکہ ان مہینوں کو یہ فضیلت ہے. تو رجب کے مہینے کی فضیلت تو ہے، لیکن فضیلت کیا ہے؟ کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں، رجب ان میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہر مہینے میں، پورے سال میں نافرمانی ہے اور حرام ہے، جائز نہیں ہے، ہلاکت کا باعث بنتی ہے. لیکن ان 4 مہینوں میں تاکید کی جا رہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں، ان 4 مہینوں کو حرمت یہ ہے کہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، تاکید کے لیے. اور جرم بڑھ جاتا ہے بعض اوقات زمانے اور جگہ کے اعتبار سے. جو جرم مکہ کے حرم کے حدود میں ہوتا ہے یا حرم مکی میں ہوتا ہے، اور جو جرم یہاں جدہ میں ہوتا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں. اور جو جرم رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے وہ اس جرم کے برابر نہیں ہے جو شوال کے مہینے میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو جرم محرم کے مہینے یا رجب کے مہینے میں ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں جو ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہو. تو یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے. پھر دیکھیں وقاتل المشرکین کافہ, پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا ہے, مشرکوں کے خلاف مقاتلہ کرو مل کے سب, جیسے کہ وہ سب مل کے تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. دیکھ یہاں پہ ایک بڑی آیت کی جو انتہا جو آخری الفاظ ہیں قابل غور ہے, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تم جہاد تو کر رہے ہو اللہ کے راستے میں, لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر مجاہد کے ساتھ نہیں ہے جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اور ہر مجاہد متقی نہیں ہوتا, یاد رکھیں, کیونکہ جہاد کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ نہیں جو اپنے ہوا نفس کی بنیاد پر جہاد کرتے ہیں یا مقاتلہ کرتے ہیں. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اب غور کریں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتال کا ذکر کیا ہے وہاں پر جب آپ نے مدد کی بات کی اس میں یا تو ایمان یا تقوی کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا, جیسے کہ وکان حقا علینا نصر المؤمنین, مومنوں کا ذکر ہے, اور یہاں پر متقین کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسیء یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا, زیادۃ فی الکفر کفر میں زیادتی ہے, یہ کفر کی زیادتی ہے. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں, ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت رکھی ہے اس کی شمار میں تو موافقت کر لیں پھر اسے حلال بنا لیں. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ تعالی رہنمائی نہیں فرماتا. مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ چار حرمت والے مہینے جاہلیت کے زمانے سے موجود ہیں اسلام سے پہلے, اور کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں. اسلام نے اس کی تاکید کی ہے کہ ان چار مہینوں میں جنگ کا آغاز نہیں کرنا, یعنی چار مہینوں میں جنگ نہیں لڑنی. تو کیا مطلب اگر کافر داخل ہو جائے تو ہم لڑے نہیں؟ یہ ایکسیپشنز ہیں دو. نمبر ایک, اگر وہ اٹیک کریں تو اپنا ڈیفنس کرو پھر ان سے لڑو. نمبر دو, اگر پہلے سے جنگ جاری ہے اور حرمت کا مہینہ بیچ میں آ گیا تب اسے جاری رکھو تاکہ وہ جنگ اپنے انتہا اور اختتام تک پہنچے. اس کے علاوہ جنگ کی ابتدا ان چار مہینے میں نہیں کرنی. اچھا مشرکین کیا کرتے تھے؟ اب جنگ نہیں کریں چار مہینوں میں, اب دشمن جو ہے جس پر انہوں نے حملہ کرنا ہے وہ امن میں ہے, جنگ تو نہیں ہوگی نا, اچانک حملہ کر دیتے اس حرمت والے مہینے میں, اللہ کی نافرمانی ہو جاتی. ارے کافر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے؟ جی ہاں مانتے تھے, وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, لیکن ان کے پاس چور دروازے ٹرک سے ان کے پاس, دیکھیں کیا کرتے ہیں, حملہ کر دیتے. اب دشمن بیچارہ جو جن پر انہیں اٹیک کیا ہے غفلت میں تھا, غالب ہو گئے, مغلوب ہو گئے ان کے دشمن. اب انہوں نے سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ ناراض, اللہ کو راضی کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ محرم کے مہینے میں جنگ کی ہم نے, اب اس کے عوض میں ایک مہینہ ہم جنگ نہیں کریں گے, نمبر پورے کرنے, چار مہینے ہیں نا, صرف چار مہینے, سال میں سے کوئی مہینہ بھی اس کے عوض میں ایک مہینہ ہم جنگ نہیں کریں گے, اللہ کو راضی کرنا ہے. محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کریں تھے ہم نے, کر لی ہے, نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی. ایسا کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں ہم جنگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے شعبان کے مہینے میں ہم جنگ نہیں کریں گے, جو شعبان کے مہینے کو محرم کے مہینے کی جگہ مقرر کر لیا. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, بس ان کو نمبر پورا کرنا ہے, اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتا ہے، بلکہ اس طریقے سے جیسے وہ خود راضی ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو. جو وہ چاہتے حلال کر دیتے، اللہ نے حرام کیا تھا نا، انہوں نے حلال کر دیا. اب جس اللہ نے حلال کیا اسے حرام کیا کہ نہیں؟ دیکھ مخالفت کیسے ہوئی. اب وہ خیر چاہتے ہیں کہ نہیں؟ خیر کیا ہے؟ اب جرم ہو گیا، اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کو راضی کیا تو صحیح راستہ نہیں اپنایا، ایک جرم کے بعد دوسرا جرم کیا. کرنا کیا چاہیے؟ توبہ کر لیتے، بس بات ختم تھی نا. اب جو مہینہ حلال کا تو اسے حرام کر دیا، یہ بھی جرم ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جرم ہے. تو دونوں طرف سے جرم کیا. رجب کے تعلق سے جو بدعات ہیں مختلف ہیں، ان میں سے نمبر ایک اسراء اور معراج، یہ شب معراج منانا، اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنا، خوشیاں خوشیوں کے ساتھ ملنا، یعنی عید کی ایک رات ہو، لائٹنگ وغیرہ، اور پوری رات میں جاگنا، اللہ کا ذکر کرنا، مختلف عبادات کرنا، صلاۃ القیام ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اسراء معراج پر میں ایک مکمل خطبہ دے چکا ہوں، تو حاضرین سامعین سے گزارش ہے جمعہ کا خطبہ وہ سن لیں آپ. میرے پاس وقت نہیں کہ میں دوبارہ اس کی بات کروں، لیکن یہ بات معروف ہے کہ اسراء معراج کس مہینے میں ہوئی؟ رجب کے مہینے میں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس پہ اختلاف ہے، اور بلکہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ رجب میں نہیں ہوئی. یعنی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے اسراء معراج کی، کوئی صحیح خبر اس کی تحدید میں نہیں آئی، ابھی تک موجود نہیں ہے کہ کون سی رات تھی. ولا تعینها فی رجب، لا فی رجب ولا فی غیره، نہ رجب میں نہ رجب کے علاوہ. تو مختلف اقوال پھر شیخ صاحب نے بیان فرمائے ہیں، اور امام ابو شامہ کے قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض قصہ بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ اسراء رجب میں تھا، اور یہ اہل تعدیل و تخریج کے ہاں عین الکذب ہے، یہ علم ہے ان کو نظر کہ عین الکذب جھوٹ ہے یہ. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ الاسراء لا یعرف ای لیلۃ کانت، کوئی نہیں جانتا کہ کس رات میں تھا، اور باقی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. تو رجب میں اس کا تعین کرنا درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنا، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس رات کا اہتمام کرتے عبادت کا، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے اہتمام کرتے، اور فقہا ائمہ اربعہ یا محدثین و دیگر علماء سلف جو ہیں وہ اس رات کے اہتمام کرتے، اور ہمیں بھی یہ علم ہمارے لیے بھی محفوظ ہوتا، جیسے دوسرے حدیث اور روایت موجود ہے اور محفوظ ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی روایت ان سے نہیں ملی، کوئی ثابت روایت جن میں کسی سلف میں سے کسی نے بھی اس رات کے اہتمام کیا ہو. دوسری جو بدعت ہے رجب میں جو معروف ہے وہ ہے رجب کے کنڈے. رجب کے کنڈے جو ہیں کہ یہ بھی قصہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے دروس میں، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، کہ صدقات اور خیرات کے خاص وقت متعین کر کے اللہ کے راستے میں خاص صدقہ دینا، اس لیے کہ ایک من گھڑت لمبا سا قصہ بیان کرتے ہیں کسی کا، اور اس میں اس نے اللہ کے راستے میں اس دن جو ہے کوئی مٹھائی وغیرہ بنا کے تقسیم کی تھی، اور پھر جو بھی شخص وہ مٹھائی جو ہے اس دن تقسیم کرے گا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، اور اس کو بھی اللہ مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. بہرحال ایک تو یہ قصہ بالکل من گھڑت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصے اور کہانی صرف انہی کی کتابوں میں ملتی ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں. محدثین میں سے کسی نے اس قصے کا ذکر نہیں کیا، اور نہ اس صحیح سند سے کسی سے بھی ثابت ہے. دیکھیں صدقات اور خیرات عبادت ہے، عبادت میں قید لگانا جو ہے وہ شرع جائز نہیں ہے، اس کے لیے دوسری دلیل ہونی چاہیے. اور ان بدعات میں سے صلاة الرغائب اس پر میں بات کروں گا آج کی نشست میں. میں پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا قول بیان کر دوں رجب کے مہینے کے تعلق سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. کہ رجب کے مہینے میں, رجب کے مہینے کی فضیلت میں یا اس میں روزہ رکھنے میں یا اس میں بعض خاص دن متعین کرنے میں اور نہ اس کی راتوں میں قیام یعنی تہجد پڑھنے میں خاص اس مہینے کے لیے کوئی بھی صحیح حدیث جو قابل حجت ہو, جس کو دلیل بنا جا سکتا ہو, بنایا جا سکتا ہو, کوئی بھی ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب کی فضیلت میں جو روایات ہیں وہ دو قسم کی ہیں, یا ضعیف یا موضوع ہیں, تیسری نہیں ہے. پھر حدیث صلاۃ الرغائب جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلے جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے, پھر مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھنی ہے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ, سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص قل هو الواحد 12 مرتبہ پڑھنی ہے, ہر دو رکعت کے بیچ میں ایک سلام پھیرنا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو سجدے دینے ہیں. لمبی بات ہے ان کی. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے, مکذوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر آگے فرماتے ہیں جو شخص اس دن میں روزہ رکھتا ہے اور پھر اسے نماز بھی پڑھنی ہے تو کتنی مشکل ہے اس کے لیے کہ پورا دن روزہ رکھنا ہے, پھر افطاری کرنی ہے فوراً جو کچھ اس نے کہا تھوڑا سا کھایا ہے, پھر یہ لمبی نماز پڑھنی ہے, اتنی مشقت. فرماتے ہیں اتنی مشقت جو شریعت کا حصہ نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَغَارُ لِرَمَضَانَ وَلِصَلَاةِ التَّرَوِيحِ كَيْفَ زُوحِمَ بِهَذِهِ بَلْ هَذِهِ عِنْدَ الْعَوَامِ أَعْظَمُ وَأَجَلُ فَإِنَّهُ يَحْضُرُهُمْ مَنْ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَاتِ. فرماتے ہیں مجھے تو غیرت ہو رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور تراویح کی نماز کو کس طریقے سے اس نماز سے مزاحمت کی جا رہی ہے, بلکہ عوام الناس میں, جاہل لوگوں میں یہ صلاۃ الرغائب ہے یہ زیادہ فضیلت والی ہے, کیونکہ جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے وہ یہ نماز ضرور پڑھتے ہیں. عجب بات دیکھیں, امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب کے تعلق سے حدیث وہ موضوع, اس کی حدیث موضوع ہے وہ بدعت حدثت بعد 400 من الہجرہ, اور یہ بدعت ہے چوتھی صدی کے بعد اس بدعت کو ایجاد کیا گیا. اور پھر اس کے رد میں کہ یہ جو ایک تو حدیث من گھڑت موضوع ہے بات ختم ہو چکی, اس کے علاوہ بھی دوسرے نمبر پہ کہ اگر یہ نماز صحیح ہوتی اور قابل فضیلت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی, حدیث مکذوب ہے, موضوع ہے, صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں, تابعین سے بھی ثابت نہیں, اتباع التابعین سے بھی ثابت نہیں, ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں, محدثین سے بھی ثابت نہیں. 400 سال کے بعد, بہترین زمانوں کے بعد اس نماز کو ایجاد کیا گیا. اور پھر دیکھیں ایک خاص دلیل ہے جو اس کے رد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تخص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی, جمعرات کو خاص نہ کرو صلاۃ قیام کے لیے دوسری راتوں سے. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام, اور جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو روزے کے لیے دوسرے دنوں سے. الا يكون في صوم يصومه احدكم, الا کہ کسی کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ دن جمعہ کے دن آ جائے تو اپنا روزہ رکھ لے وہ, یعنی کسی کوئی شخص 13, 14, 15 ایام بیت کا روزہ رکھتا ہے, جمعہ بیچ میں آ جائے تو رکھ لے, لیکن خاص جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے سے ممانعت ہے. تو اس حدیث سے جمعرات کے دن دوسرے دنوں میں سے جمعرات کی رات کو صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا منع کیا گیا. صلاۃ الغائب بھی رات کو پڑھی جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں یہ جو نماز ہے بدعت کے ساتھ ساتھ اس میں سے بہت سارے اور مفاسد بھی ہیں. کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ فرائض نہیں پڑھتے, ان سے معروف ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں میں مگن ہوتے ہیں, نافرمانیوں میں, وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ رات آئے گی, یہ ایک نماز پڑھ لیں گے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر یہ مفسدہ بھی ہے اس میں تیسرے نمبر پہ کہ لوگوں میں جب بدعت عام ہو جاتی ہے تو پھر سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ سبحان اللہ ایک عجیب سا ربانی قاعدہ ہے, جو لوگ بدعتی ہیں جتنے بدعت میں زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی ہی سنتوں کی زندگی میں ان کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی. اور خاص طور پہ جو جن کا تعلق علم سے ہے, کیونکہ جو علماء ہیں ان کو ان سے میں خاص گزارش کرتا ہوں, ایک تو بدعت ہے اگر آپ نہیں جانتے تو جان لیں, پھر جب آپ جیسے لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں تو عوام الناس میں اس بدعت کا پھر اثر ہو جاتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی خیر ہے, وہ آپ کو اپنا آئیڈل سمجھتے ہیں, جو آپ کرتے وہ وہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور جب بدعت آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور محدثین یہ کہہ رہے ہیں جن کو علم حدیث پہ عبور ہے, اور اس حدیث میں اگر آپ نے غور کیا ہے یہ جو طریقہ نماز جو بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل مخالف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو نماز کا طریقہ, سجدے کے جو تعداد ہے اس میں فرق ہے, تسبیحات کی تعداد میں فرق ہے, سورۃ القدر اتنی دفعہ پڑھنی ہے, سورۃ اخلاص اتنی دفعہ پڑھنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. اور پھر جو لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ان کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے, وہ گنتی میں لگ جاتے ہیں پھر, اور خشوع خضوع نماز کی جان ہوتی ہے ہمیشہ. اور اسی طریقے سے سنت جو ہے وہ نوافل میں پڑھے, جو نوافل نماز جو سنت ہے گھر میں پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے, اور یہ لوگ جمع ہو جائیں مساجد میں وہ پھر اس فضیلت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو جو ایک دو سنت اور بھی چھوٹ جاتی ہے. نمبر ایک سنت الافطار, افطار نہیں کر سکتے اسی طریقے سے, تعجیل الفطر جو ہے اور افطاری جو ہے روزے کے بعد کرنا. جب اس نماز کے اہتمام کرتے ہیں لوگ جلدی سے مسجد میں دوڑتے ہیں اور پھر یہ جو سنت پہ عمل کرنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور آخر میں جو دو سجدے آخر میں ہیں نماز کے بعد دو سجدے کرنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی صحابہ کرام میں سے یا سلف میں سے کہ نماز پڑھنے کے بعد الگ سے دو سجدے کر دینے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ, آپ نے غور کیا ہوگا, نماز پڑھ لیتے پھر بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لیتے ہیں. وہ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں اس نماز کے علاوہ بھی. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر اسی کے لیے خاص ہو تو لوگوں نے عام کیسے بنا دیا دیکھیں. تو یہ کسی صورت میں جائز نہیں اور یہ بدعت ہے. اور یاد رکھیں ہمارا دین کامل ہے, اور دین کامل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے اس امر میں یعنی دین امور میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل نہ ہو تو شخص مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے, جیسے متفق علیہ حدیث میں, جیسے بخاری کی روایت میں خاص طور پہ آیا ہے. آخر میں ایک بات رہ گئی ہے عبادت, کیا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں یا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اگر اس مسئلے کو تھوڑا سمجھ لیں ہم تو بات اور آسان ہو جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی خیر کا عمل کرو اس میں کوئی نمایات نہیں ہے بشرطے کہ وہ خیر ہونا چاہیے, خیر کا عمل کرتے رہو بس. کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم 12 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں, پڑھ تو ہمیں نماز رہے ہیں, کیا مشکل ہے اس میں؟ ہم کون سا کوئی باہر جا کے نعوذ باللہ گانے سن رہے ہیں یا کوئی نعوذ باللہ زناکاری کر رہے ہیں یا کسی غیبت کی یا چغل خوری کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ گھر میں جاتے نماز پڑھے تم لوگ کہتے بدعت یہ غلط کام کر رہے ہو, تو خیر عمل ہے, نماز ہے. اگرچہ حدیث ضعیف ہے, چلے ٹھیک من گھڑت حدیث ہے, حدیث کو چھوڑیں, نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں, کیا مشکل ہے؟ اس آیت کریمہ میں نے مشرکین کیا کرتے تھے, اہل باطل جو ہیں صرف گنتی پوری کرتے تھے, 4 مہینے ہیں اس کے میں 4 مہینے ہم نے جو اپنی مرضی سے جو ہمارے لیے آسان وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ تعالیٰ دین پر راضی ہوئے کب؟ جب دین کو مکمل کر دیا, اور دین مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. صحابہ کرام اجتہاد کرتے, اگر اجتہاد کرنا اپنے عقل کی بنیاد پر کوئی بھی خیر عمل دین بن جاتا, عبادت بن جاتی, تو سید موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے صحابہ کو منع نہ فرماتے. کئی مرتبہ صحیح حدیث میں آیا ہے, ایک مثال کے طور پہ جب سلام کی بات ہے, صحابہ کرام سلام پڑھتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنا, السلام علی اللہ, السلام علی جبر, السلام علی میکائیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اتنی غلط ہے, اللہ تعالیٰ خود سلام ہے, اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے, تم لوگ کہاں سے سلامتی بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سلام سکھایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایو نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ آخر تک. یہ جو ہے صحابہ کرام اجتہاد کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے جب غلطی ہوتی, اور جب اجتہاد صحیح ہوتا تو سنت تقریریہ وجود میں آئی. سنت جو ہے 3 قسم کی, سنت قولیہ ہے, سنت فعلیہ ہے, قولیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فعلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, اور تقریریہ کوئی اور صحابی کوئی عمل کرتے یا کوئی بات فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار دین بن گیا. آپ لوگوں کی اس عمل پہ کون اقرار کرے گا؟ وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے, کون کس نبی نے اقرار کیا ہے کہ یہ حق ہے؟ اگر صحابہ کا اجتہاد غلط ہو سکتے تو پھر آپ لوگوں کا اجتہاد کیسے صحیح ہے؟ یہ اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے, عمل تو خیر کا ہے, کیوں روکتے ہو لوگوں کو؟ خیر وہ ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے حق پر, حق ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور صحیح حدیث ہے, بس یہ اللہ تعالیٰ وحی ہے. ہم نے قرآن حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرم سمجھ کے مطابق, اس پہ عمل کرنا ہے ہم نے. تو یاد رکھیں, اہل بدع نے جو راستہ اپنایا ہوا ہے وہ ہلاکت کا راستہ ہے, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور یاد رکھیں, بدعت جو ہے وہ ابلیس کو معصیت سے زیادہ پیاری ہے. معصیت, آپ کہتے ہیں کہ ہم زناکاری نہیں کرتے, ہم لوگ کوئی غیبت نہیں کر رہے, کوئی چغل خوری نہیں کر رہے, اللہ کے بندے چغل خوری, زناکاری اور غیبت یا شراب پینا, یہ نافرمانی تو بچہ بھی جانتا کہ حرام ہے, لیکن یہ بدعتی طریقہ نماز کا جو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, یہ تو بڑی پگڑے والے بھی نہیں جانتا کہ یہ جائز نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ ہم خیر عمل کر رہے ہیں, خیر عمل کیا جاتا ہے خیر کے راستے پر چلنے سے, خیر کے راستے کو اختیار کرنے سے. اس دن عبداللہ بن مسعود کا قصہ معروف و مشہور ہے, اس پہ بات میں ختم کرتا ہوں. امام دارمی نے اپنے مقدمے میں بڑا پیارا قصہ بیان کرتے ہیں کہ سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں اور گروپس بنائے ہوئے ہیں جماعت کی شکل میں, اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہیں کھجور کی, ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ, 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر, اور وہ لوگ اجتماعی صورت میں پڑھ رہے ہیں. سید عمر سے اشری جاتے ہیں سید عبداللہ مسعود کے گھر, تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ مسعود گھر سے نکلتے ہیں, راستے میں چلتے چلتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں میں مسجد کوفہ میں ایک چیز دیکھ کے آ رہا ہوں، لیکن مجھے عجیب سی لگی ہے. کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے دیکھا کہ لوگ جامع اس طریقے سے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے. سرد رب سے غصہ آیا، پھر آپ نے منع نہیں کیا ان کو، ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے یہ جو ذکر کرو ذکر نہیں کرو، اپنی گناہ و نافرمانی گنتی کرو، گن رہے ہو. چنانچہ خود جاتے مسجد میں، مسجد کوفہ میں، اور شدید غصے میں ان سے کہتے ہیں یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، ان کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور تم لوگوں نے یہ عمل کیا ہوا ہے؟ یا تو تم لوگ خیر پہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہ تھے، یا پھر تم شر کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تم کیسے کر رہے ہو؟ تو ان کا جو لیڈر تھا، جو بڑا تھا، ان کے ما اردنا الا الخیر، ارے ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہم کون سے ہیں کوئی برائی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں ہم، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے. فرماتے کتنی لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں کہ خیر کو اپنا نہیں سکتے، خیر کی تمنا کرتے ہوئے بھی خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کو راستے کو اپناتے نہیں ہیں، تو خیر کہاں سے ملے گا انہیں؟ پھر ان کو سختی سے مسجد سے نکال دیا. عجب سی بات ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آج احناف کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کی بنیاد سیدنا عبداللہ بن مسعود نے رکھی ہے. سارے فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ، حقیقتا جو علم امام ابو حنیفہ کا تھا یا ان کے استادوں کو تھا، وہ حقیقت سیدنا عبداللہ بن مسعود کا علم ہے. اگر سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بات ماننی ہی ہے تو پھر عقیدے کے امور میں اور سنت بدعت کے امور میں کیوں ان کی بات مانی؟ وہ روایتیں ثابت ہیں، امام دارمی مقدمے میں اس کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، امام ابن نعیم حلیہ میں صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. راوی فرماتے آخر میں کہ یہ لوگ جو جن کو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نکالا تھا مسجد سے، سیدنا علی کے خلاف جب خوارج نے جنگ کی تو وہ خوارج کے صف میں کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے خلاف ان لوگوں نے تلوار اٹھائی. جب صراط مستقیم سے ہٹے تو آخر میں صراط مستقیم سے آ کے یہ لوگ ٹکرائے اور صحابہ کرام پر ہاتھ اٹھائے، تلوار اٹھائے. بدعت کا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھنے اور پانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو سمجھنے کی اور بدعت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.